أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سورة مباركة هجر آيات نمبر 2 سے آيات نمبر 18 2 to 18. پہلی آیت میں پروردگار عالم نے حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دستور خداوندی ہے اور ایک بڑے روشن قرآن کی آیتیں ہیں. ہم یہ بات گزارش کر چکے کہ الکتاب سے مراد خود قرآن بھی ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر وہ قرآن مبین اصل تفسیری ہوگا، اور یا پھر الکتاب سے مراد پورا دستور شریعت، جس کے اندر قرآن اور پیغمبر اکرم کے اقوال حدیث کی صورت میں سب شامل ہیں. یہ سب کے سب مراد ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد پروردگار عالم کافروں کے پچھتاوے کا ذکر کرتا ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بسا اوقات کافر لوگ اس کے آرزو مند ہوں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. ایک تمنا، وقت جب گزر جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ تمنا ایک بہت بڑا پچھتاوا بن جاتی ہے. اگر دنیا ہی کے اندر اس بات کا احساس ہو جائے اور انسان اس کے نتیجے میں اپنی اصلاح کر لے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی، جیسے کہ جناب حور علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. مگر بہرحال جب وقت گزر گیا تو پھر اس کے بعد یہ پچھتاوا، اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ عذاب ہی کی ایک کیفیت بن جایا کرتا ہے. ایک مینٹل ٹارچر ہے کہ جو عذاب آخرت کے اندر انسان کے جس نے دنیا میں کفر اختیار کیا شامل حال کر دیا جائے گا. پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے، ذر ہوں، چھوڑو انہیں، یأکلوا ویتمتعوا، کہ کھائیں اور زندگی کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں. ویلہیہم العمل، اور حوث دنیا انہیں بے خبر بنائے رکھے. عمل کا لفظ الف کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے لمبی لمبی امیدیں. حوث دنیا میں انسان اگر گرفتار ہو جائے تو پھر اس کے نتیجے میں آخرت کی جو ایک طلب اور آخرت کی جو بہتری انسان کے دل میں ہونی چاہیے وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے. اسی لیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا یہ جملہ بھی ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم، تمہارے بارے میں جو سب سے زیادہ مجھے خوف ہے وہ دو چیزوں کا ہے، اتباع الہوا، تم اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع میں لگ جاؤ گے، اور طول العمل، اور لمبی لمبی امیدوں میں تم گرفتار ہو جاؤ گے، جس کے نتیجے میں پھر آخرت کا خیال ہم سے نکل جاتا ہے. تو پروردگار عالم ایسے لاسٹ کیسز کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ حبیب ان کو پھر ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، یہ گویا بس اپنا وقت پورا کر رہے ہیں. وما اہلکنا من قریۃن الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نہیں ہلاک کرتے کسی بھی بستی کو مگر یہ کہ اس کے لیے ایک جانا پہچانا نوشتہ موجود تھا. یعنی دنیا اسے ناگہانی آفت سمجھتی ہے، مگر حقیقت میں خالق کی جانب سے اس امت کی بقا و فنا ایک ضابطے کے مطابق تھی جو خالق کی طرف سے مقرر ہے. ما تسبق من امۃ اجلھا وما یستأخرون، کوئی قوم اپنی مقررہ عمر کی مدت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتی ہے. میں بارہا عرض کر چکا یہ فلسفہ محلت ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر جہاں بجا سمجھایا ہے، ایکسپلین کیا ہے، الیبوریٹ کیا ہے کہ بہرحال جو ایسی قومیں ہیں کہ جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم ہدایت قبول نہیں بھی کریں گے، تو پروردگار عالم نے جو منیمم مدت اس کی رکھی ہے جس کا علم پروردگار کو ہے، وہ مدت بہرحال اس نے اس دنیا کے اندر گزارنی ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. پروردگار عالم کے یہ علم ہے کہ کس کے لیے کتنی مدت رکھی گئی ہے، وہ وقت بہرحال اس نے پورا کرنا ہے. اب وہ اس دوران کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں اس کی ایک مثال ہمارے سامنے آگے بیان ہو رہی ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر، یہ مذاق اڑانے والا انداز ہے کہ اے وہ کہ جس کے اوپر ذکر نازل ہوا، یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے، انکا لمجنون، تم تو یقیناً مجنون ہو، دیوانے ہو، پاگل ہو. معاذ اللہ من ذلک، آپ ذرا دیکھیں کہ کتنی جسارت ہے، گستاخی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاملاً حکیمانہ گفتگو، کاملاً عاقلانہ گفتگو، اس کو جنون سے تعبیر کیا جا رہا ہے اور قرآن مجید کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. لو ما تعطینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں تم نہیں لے کر آتے ملائکہ کو اگر تم سچے ہو. یعنی تمہارے خیال میں تو ملائکہ تم پر نازل ہوتے ہیں، تو جب ملائکہ تم پر نازل ہوتے ہیں تو ان کو ہمارے سامنے کیوں لے کر نہیں آتے؟ پروردگار عالم نے اس کا بریف آنسر جو یہاں پر دیا ہے کہ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم ملائکہ کو جب نازل کرتے ہیں تو بس حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں، یعنی اب وہ پھر عذاب ہی ہوگا، وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ، اور پھر اس کے بعد مہلت نہیں دی جائے گی۔ جب پروردگار نے طے یہ کیا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں آزمائے، تو آزمانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اتنے معجزات دکھائے جائیں گے کہ جس کے ذریعے سے یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ نبی خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ ایسے اگر معجزات دکھا دیے جائیں کہ جس کے بعد مہلت ہی بالکل ختم کر دی جائے، تو یہ مصلحت پروردگار کے خلاف ہے، امتحان کے فلسفے ہی کے خلاف ہے۔ پروردگار عالم اس طرح سے معجزات کو دکھانا چاہتا ہے کہ انسان اپنی عقل استعمال کرے، نبی کے برحق ہونے کا اطمینان حاصل کرے، پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کرے، اپنی زندگی کی اصلاح کرے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا اور ایسے معجزات کا طلبگار ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ ایسے معجزات کا مطلب پھر مہلت کا خاتمہ ہے۔ پھر فرشتہ ہی اگر آ گیا تو پھر وہ روح نکالنے کے لیے آئے گا، فرشتہ اگر آ گیا تو پھر وہ عذاب نازل کرنے کے لیے آئے گا۔ تو اس طرح کے جو گستاخانہ جملے ہیں وہ نبی کو، خاص طور پر اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بہت زیادہ فیس کرنے پڑے۔ آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اعلان پروردگار عالم کا، اور ذکر کے ذریعے قرآن کو بیان کرنا، نصیحت قرآن اور پھر اس کی حفاظت کا ذمہ لینا، یہ قرآن مجید کے تحریف سے محفوظ رہنے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ پروردگار عالم خود اس کا ذمہ لے رہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ اگر اس زمانے کے اندر اور قیامت تک قرآن بطور معجزہ باقی نہ رہے، تو پھر اس کے بعد آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آج کے زمانے میں اور قیامت تک ہمارے پاس پھر کوئی دوسرا زندہ معجزہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے اور ضروری تھا، ضروری رہے گا کہ قرآن مجید کی حفاظت ہو، اعجازی جو اس کی شان ہے اس کے ساتھ اس کی حفاظت ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کی رسالت کا ثبوت فراہم کیا جا سکے، ایز اے ریزلٹ پیچھے جتنے انبیاء ہیں ان سب کی نبوتوں کو اسٹیبلش کیا جا سکے، اور پھر آگے آنے والے اماموں کی امامت کو بھی اسی قول رسول کی روشنی میں ایکسپٹ کیا جا سکے اور اسٹیبلش کیا جا سکے۔ اگر قرآن ہی نہ ہو تو پھر ہمارے پاس وہ دروازہ ہی باقی نہیں رہے گا کہ جس کے ذریعے سے ہم پیغمبر اکرم کی رسالت تک پہنچ سکیں۔ لہذا قرآن مجید کا ہونا، تحریف سے محفوظ ہونا اور اپنی اعجازی شان پر باقی رہنا، یہ تمام تر چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے آپ کے پہلے بھی پیغمبر بھیجے سابق زمانے کی مختلف جماعتوں میں، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جب بھی ان کے پاس رسول آئے تو وہ ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ یعنی آپ کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہی ہوتا رہا اور انہوں نے صبر کیا، تو آپ تو سید المرسلین ہیں، تو آپ کو بطریق اولا صبر بھی کرنا ہے، فیس بھی کرنا ہے اور جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو ادا بھی کرنا ہے۔ کذالک نسلک فی قلوب المجرمین، اسی طرح سے ہم اسے داخل کرتے ہیں ان گنہگاروں کے دل میں۔ وہ کیا چیز ہے جس کو داخل کرتے ہیں؟ مفسرین میں، شیعہ مفسرین نے اسے قرآن مراد دیا ہے کہ جو پہلے ذکر کی جو لفظ استعمال ہوئی تھی اس کی طرف یہ ضمیر پلٹتی ہے کہ پروردگار عالم نے مجرمین کے قلوب میں بھی اسے داخل کرنے کے لیے اہتمام کیا۔ لا یؤمنون به، مگر وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وقد خلت سنۃ الاولین، اور یہی رہا ہے طریقہ اگلے زمانے والوں کا، یعنی ان کے سامنے بھی معجزات جو پیش کیے گئے اصولی طور پر انہیں دلوں میں پینیٹریٹ کرنا چاہیے، داخل ہونا چاہیے، مگر وہ جو انکار کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو پھر ان کے سامنے کوئی بھی معجزہ مؤثر نہیں ہوتا۔ ولو فتحنا علیہم، اسی بات کو سمجھا ہے کہ اگر ہم ان کے لیے کھول دیں، باب من السماء، آسمان کا ایک دروازہ، فضلو فی ہے یارجون، جس کو وہ طے کرتے ہوئے اوپر چڑھنے لگے، لقالو، تو یہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا، کہ ہماری آنکھوں پر تو نشہ غالب کر دیا گیا ہے۔ یعنی پھر بھی وہ انکار کرنے کے لیے یہ ایک آرگومنٹ کے طور پر پیش کریں گے کہ بھائی یہ کوئی معجزہ تھوڑی ہے، بلکہ ہماری آنکھوں کے اوپر نشہ کر دیا گیا ہے، لہذا وہ نشہ غالب آ گیا تو ہم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ بل نحنو قوم مسحورون، بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں جن پر جادو ہو گیا ہے، हम पर तो जादू कर दिया गया है जिसकी वजह से हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसका हक और हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तो आप देखेंगे कि जिसको इनकार करना हो वो तमाम तर नुसूस कतईया वाज़ेह मौजज़ात सबूत उन सब का इनकार करने पर तुले रहते हैं और इनकार कर देते हैं। लिहाजा कोई नई बात नहीं है कि कुरान जैसे मौजज़े का भी वो इनकार कर दें, मगर इनके मुकाबले में कुछ ऐसे भी हैं कि जो उसको कबूल करते हैं, और यही असल टारगेट मार्केट है कि जो फिक्र निजात रखने वाले हैं, जो अपनी इस्लाह करने वाले हैं, जो लंबी लंबी उम्मीदों की गिरफ्त में नहीं है, तो फिर यकीनन ऐसे अफराद उस हिदायत को कबूल करते हैं। आखिरी जो तीन आयतें इस सफे पर हमें नजर आ रही हैं उसमें परवरदिगार आलम ने आसमान और आसमान पर मौजूद सितारों का जिक्र किया है। इरशाद परवरदिगार होता है वलकद जअलना फिस्समाए बुरूजन वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, हमने आसमान में बहुत से बुर्ज बनाए हैं। इन बुरूज से क्या मुराद है? एक तो यही कि जो सितारे हमें नजर आते हैं और जो उनकी जगमगाहट है, सजावट है, उनकी तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है, और दूसरा ये कि जो मशहूर बुरूज हैं कि जिनके अंदर वो या सूरज के सफर को देखा जाता है, उनकी उससे मुराद है, पैसेज है, जर्मनी है, लिब्रा है वगैरह वगैरह, तो उनकी बात की जा रही है। दोनों अहतमाल मुफस्सरीन ने दिए हैं। और ये कहा है कि वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, तो परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है कि हमने उसके जरिए से इनको जीनत दी है। किन के लिए? लिन्नाज़िरीन, देखने वालों के लिए, जो उसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर जो अगली बात कही गई वो हाफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, कि हमने उसकी हिफाजत की है हर मर्दूद शैतान से। अब इस बारे में जो लफ्ज़े हैं उनको महफूज रखते हुए जो मशहूर तफसीर आमतौर पर की जाती है वो यही है कि शयातीन जिन आसमानों की तरफ निकल जाते थे और वहां से गैब की खबरों को चुराने की कोशिश किया करते थे, तो उनके मुकाबले में हिफाजत की बात की जा रही है। इल्ला मन इस्तरक़स्समअ, मगर ये कि कोई वहां से कुछ चुराने की कोशिश करे। व अतबअहु शिहाबुन मुबीन, तो अब एहतमाम यह है कि शहाब जो बर्निंग फ्लेम्स हैं वो उनकी तरफ लपकते हैं और वो उनके पीछे उनका ताकुब करते हैं और किसी भी खबर गैब की चुराने में माने हो जाते हैं। ये अल्फाज के जाहिर को महफूज रखते हुए एक तफसीर इसकी की जाती है और आमतौर पर किताबों के अंदर मिलती है। आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी ने तफसीर नमूना के अंदर इस हवाले से एक इम्कान और एहतमाल दिया है जो काबिले तवज्जो है, और उसके लिए उन्होंने दलाइल भी दिए हैं और उसके लिए कुरानी मजीद ही से इस्तिशहाद भी किया है कि यहाँ पर फिर आसमान से मुराद हक और हकीकत का आसमान है, मारिफत परवरदिगार का आसमान है जिसको बुलंदी के जरिए से समझाया गया है। और फिर उसके बाद ये जो शैतान से हिफाजत की बात की जा रही है इसका मतलब क्या है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती के बाद अब शैतान के लिए इस बात का इम्कान नहीं है कि वो पक्के मोमिनीन जो हैं, जिन्होंने मारिफत परवरदिगार आलम को हासिल किया है, उस आसमान तक पहुंचे हैं, वो उसके अंदर दरअंदाजी करें, उसके अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करें। तो परवरदिगार आलम ने ऐसे अफराद के दिलों में मौजूद आसमान मारिफत परवरदिगार उसके मुकाबले में शैतान से हिफाजत का जिम्मा लिया है कि अगर कोई दरअंदाजी की कोशिश करेगा और चुराने की कोशिश करेगा वसवसा डालकर, तो परवरदिगार आलम उसके पीछे ऐसे ही शहाब को लगा देगा जो उनके और उस मोमिन की मारिफत के आसमान के दरमियान एक रुकावट बन जाएगा। और उससे उन्होंने इस्तिशहाद ये किया है कि इससे मुराद है खुद अइमा मासूमीन, खुद पैगम्बर अकरम, ये जो हिदायत का इंतजाम परवरदिगार आलम की तरफ से। लहर के इस मुख्तसर से बयान के अंदर हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि मैं चाहूंगा कि अगर कोई इसके अंदर दिलचस्पी रखता है और इसमें तवज्जो रखता है कि चाहता है कि उसकी तफसीलात को मालूम करे, तो तफसीर नमूना की मुतल्लका जो आयतें हैं सूरह हिजर की उसको जरा वो देखें ताकि उनको अंदाजा हो सके कि इस बारे में उन्होंने क्या बयान फरमाया है। लेकिन बहरहाल एक एहतमाल की हद तक, इम्कान की हद तक ये काबिल तवज्जो जरूर है। तो दोनों एंगल जो है वो आपके सामने बयान कर दिए गए। इसके साथ ही सफा मुकम्मल हुआ। परवरदिगार आलम से दुआ है कुरान पढ़ने, समझने और अमल की तौफीक अता फरमा और वारिस कुरान इमाम ज़माना के ज़बूर में ताज़ीर फरमा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुबारक हिजर आयत नंबर 19 से आयत नंबर 33, 19-33। परवरदिगार आलम अपनी निशानियों का और नेमतों का बयान आगे बढ़ाते हुए इरशाद फरमाता है, वल अर्ज़ मददनाहा व अल्क़ैना फीहा रवासिया وانبتنا فیہا من کل شیئ موزون. زمین کا ذکر ہے, پہاڑوں کا ذکر ہے, اور زمین سے اگنے والی چیزوں کا ذکر ہے. ارشاد ہوتا ہے زمین کو ہم نے پھیلایا, یعنی زمین کے کروی یا گول ہونے کے باوجود اس کا اس انداز سے ہونا کہ جو ایز اٹ اپیئرز پھیلا ہوا اس کا وجود محسوس ہوتا ہے جس کے اوپر انسان چل سکے, اپنے کاموں کو منظم کر سکے, اور اس کے لیے تعبیر استعمال ہوتی ہے. اور پھر اس کا بھی امکان دیا گیا کہ جو دہو الارض کا جو کانسیپٹ ہے کہ ابتدا میں پانی تھا اور اس کے بعد پھر زمین کو بچھایا گیا, پھر اس کے بعد وہ القینا فیہا رواسیا, اور اس میں ہم نے پہاڑ قائم کیے. پہاڑ ہم جانتے ہیں کہ زمین کے تہ میں سے ابھرتے ہیں, جو اس کا پورا پروسیس سائنٹیفک ڈاکومنٹریز کے اندر بیان کیا گیا, جیسے یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھا جا سکتا ہے. مگر یہ اس جگہ پر تعبیر جو استعمال کی گئی وہ اس کے افیکٹو ہونے کے اعتبار سے کہ ہم نے اسے پہاڑوں کو قائم کیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کبھی ایک نقشہ سا بنایا جا رہا ہو, تو عرف عام کے اندر محاورہ یہی ہوتا ہے کہ مکان کے نقشے کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ بھائی تم نے اس کے اندر تین کمرے ڈالے ہیں جبکہ چار کمرے ڈالنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر یہ جو تعبیر استعمال کی جاتی ہے وہاں پر باقاعدہ کوئی چیز اوپر سے نہیں ڈالی جا رہی ہوتی, مگر اس کو جس طریقے سے وہاں پر پلیس ہونا چاہیے اس کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو تعبیرات اس طرح کی استعمال ہوتی ہے. تو یہاں پروردگار عالم نے ظاہر کی گفتگو عربی زبان کے اندر ہے, جو محاورے استعمال ہوتے ہیں انہی کے اندر گفتگو ہو رہی ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ القینا فیہا رواسیا, اس میں ہم نے پہاڑ قائم کیے, اور ظاہر کے پہاڑوں کی جو سگنیفیکینس ہے, جو امپورٹینس ہے, وہ ہر ایک کے لیے واضح ہے. وہ امبت نہ فیحا من کل شے ان موزوں, اور اس میں نپی تلی ہوئی ہر قسم کی چیزیں ہم نے لگائیں. اب یہ جو امبتنا اگائیں لگائیں یہ تعبیرات ہیں, ان کے ذریعے سے ایک تو فوراً جو ذہن جاتا ہے وہ جاتا ہے نباتات کی طرف, پلانٹس کی طرف, کہ جن کے ذریعے سے انسان کو غلہ بھی حاصل ہوتا ہے, اپنے پھل بھی حاصل ہوتے ہیں, فصلیں بھی حاصل ہوتی ہیں. مگر اس کے مفہوم کے اندر قرآن مجید کی جو لغت ہے اس کو دیکھا جائے تو بڑی وسعت ہے, اور اس کے اندر ایون جو معدنیات ہیں, جو منرلز ہیں, وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے خود انسان کا جو وجود ہے اس کے لیے بھی قرآن مجید نے تعبیر استعمال کی ہے. تفسیر نمونہ میں اس میں اچھی بحث موجود ہے. بہرحال اس لفظ کے اندر کافی وسعت پائی جاتی ہے. اور پھر یہ بھی کہ کل شے ان موضوع, کہ ہر چیز وہ کہ جو موضوع ہے, نپی تلی ہوئی, یعنی جس کو ہم دیکھیں تو اس کے اندر ایک مقرر شدہ ایک حساب موجود ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے قائم کیا گیا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشًا وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ, اور تمہارے لیے اس میں ذرائع معاش قرار دیے, اور ایسے اشخاص جنہیں تم روزی پہنچانے والے نہیں ہو, یعنی نوکر چاکر عزیز اقارب بال بچے سب فائدہ اٹھاتے ہیں, اور رزق پہنچانے والے انہیں حقیقت تم نہیں ہو بلکہ اللہ ہے. اور اس کے علاوہ کتنی مخلوقات ہیں کہ جو اس سے اپنے رزق کو حاصل کر رہی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, اور کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزائن, اس کے ذخیرے موجود ہیں. پروردگار عالم کے خزائن تو کن, کاف اور نون کے درمیان موجود ہے, جو تعبیرات بعض مفسرین نے استعمال بھی کی ہے کہ پروردگار تو ایجاد کرے تو اس کا ارادہ کرنا کافی ہے. پروردگار عالم نے یہاں پر اپنے اس قدرت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس سارے خزانے موجود ہیں. وما ننزلہ الا بقدر معلوم, اور ہم نہیں اتارتے مگر ایک معینہ مقدار پر. یہی تو پورا اس دنیا کا حسن ہے. یہ دنیا عیاشی اور عیش کی جگہ تو ہے نہیں, اس دنیا کے اندر پروردگار عالم نے اتنا ہی نازل کیا کہ جتنا ایک معین مقدار میں خدا نے درست سمجھا, اور اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی سرکشی کا کیا عالم ہے. تو اگر پروردگار عالم نے اس دنیا میں ہی اتنا اتار دیا ہوتا کہ جس کے بعد نہ اسٹرگل کی ضرورت ہوتی, نہ ایفرٹ کی ضرورت ہوتی, نہ کوشش کی ضرورت ہوتی, تو خدا بہتر جانتا ہے کہ کتنے افراد فرعون بنتے, جبکہ فرعونیت اس محدود مقدار میں نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی انسانوں کے اندر دکھائی دیتی ہے. یہ اس بہت مشہور اعتراض کا جواب بھی ہے کہ جب پروردگار کے پاس سب کچھ ہے تو اس نے سب کچھ نازل کیوں نہیں کر دیا. پروردگار جو انسانی ضرب کے مطابق سب کچھ ہے, وہ اگر سب کچھ بھی نازل کر دیتا تب بھی پروردگار عالم کے خزائن اور پروردگار عالم کی قدرت کا کامل اظہار کہاں ہو سکتا تھا. مگر یہ جو معاملہ دنیا کا ہے, یہ دنیا دار ابتلاء اور دار امتحان ہے, جس کے بعد پھر انسان جب جنت میں پہنچتا ہے تو وہ امتحان ختم ہوتا ہے اور صرف اور صرف عیش کی جگہ ہمارے سامنے جنت کی صورت میں آ جاتی ہے. وہ ارسل نریاحا, مزید پروردگار عالم نے ذہن انسانی کو متوجہ کیا ان نعمتوں کی طرف کہ جو خدا کی طرف سے ہیں, کہ ہم نے ہواؤں کو چلایا. وہ ارسل نریاحا, زمین سے کیا اگایا اور پھر اس کے بعد زمین کے اوپر بسنے والے انسانوں کے لیے ہواؤں کو چلایا. وہ ارسل نریاحا لواقع, اور یہ جو ہوائیں ہم چلا رہے ہیں جو بادلوں کو پانی سے بوجھل بناتی ہیں, یعنی اس کے اندر ایک تازگی موجود ہے جس کے ذریعے سے مزید نعمتوں کا ایک سلسلہ انسان کے لیے جاری ہو جاتا ہے, کہ وہ جو ہوائیں ہیں وہ بادلوں کو پانی سے بوجھل بناتی ہیں. وانزلنا من السماء ماء, اور ہم آسمان سے پانی کو نازل کرتے ہیں. وَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ, اور تمہیں سیراب کرتے ہیں, اس پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے سیرابی کا اہتمام کرتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ, اور تم اس کے لیے اس کے ذخیروں پر قابو نہ رکھتے تھے. یعنی یہ پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے ایک سائیکل کے ذریعے سے اس پانی کو آسمان سے اس طرح سے نازل کیا کہ جس کے بعد پھر انسان اس سے استفادہ کر سکے. اب بقدر ضرورت کوئی گلاس میں, کوئی برتن میں, اور کوئی ٹینکی میں, اور کوئی ڈیم میں اس کو ذخیرہ کر لے, لیکن اصل جو پروردگار عالم کی طرف سے نازل کردہ ہے, اگر وہی نازل نہ ہوا ہوتا تو انسان کے پاس اس کو ذخیرہ کرنے کی کہاں صلاحیت موجود تھی. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ, بلا شبہ ہم زندہ کرتے ہیں, ہم مارتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, اور ہم ورثہ پانے والے ہیں, یعنی سب کی فنا کے بعد ذات الہی باقی رہنے والی ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ, اور ہم جانتے ہیں تم میں سے آگے والوں کو اور جانتے ہیں پیچھے والوں کو. اب یہ زمانے کے اعتبار سے بھی ہے کہ کون پیچھے گزر چکے ہیں اور کون بعد میں آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے قیامت تک کے ظرف زمان کے اندر. اور اسی طریقے سے اگر کیٹیگری وائز کیا جائے کہ کون ہے مثلا نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے, آگے بڑھنے والے, اور کون ہے جو اپنے اختیار سے پیچھے رہ جانے والے ہیں, وہ بھی خدا کے علم میں, تو اس کی جتنی مختلف اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب پروردگار عالم کے علم میں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ, اور وہی انہیں حشر میں اٹھائے گا یعنی میدان قیامت میں جمع کرے گا. اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ, یقیناً اللہ حکیم ہے یعنی ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے, اور علیم ہے یعنی بڑا جاننے والا ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے جو سلسلہ انسان یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی طرف متوجہ کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو, کس سے پیدا کیا؟ یہاں پر جو تعبیر ہے وہ سلسال من حمائم مسنون. یہ سلسال من حمائم مسنون کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کہیں پر تراب کا لفظ استعمال کیا, کہیں پر تین کا لفظ استعمال کیا, کہیں پر ماں پانی کا لفظ استعمال کیا. تو مٹی پانی یہ الفاظ تو ہم پڑھتے ہی رہے, مگر یہاں پر جو تعبیر ہے اسی کو تھوڑا سا ایلوبریشن کہنا چاہیے, کہ سلسال اس گارے کو کہتے ہیں جو سوکھ کر بجنے لگے یعنی بوسیدہ پرانی مٹی. من ہم ان مسنون, جو گارا اور کیچڑ ہوگا جب وہ سڑ جائے, ہم کہیں گے گارے اور کیچڑ کو, کہ اس سے اس گارے کو لیا گیا جو سوکھ کر بجنے لگے یعنی سلسال لیا گیا ہما سے, اور مسنون کے ذریعے سے اس کے سڑے ہوئے ہونے کو, پرانے ہونے کو, بوسیدہ ہونے کو سمجھایا گیا. کہہ وہ مٹی کے جس کے اندر پانی ملا ہوا ہو, مگر وہ پانی اور مٹی کا اختلاط, اس کا مل جانا اس کو کیچڑ اور گارے کی شکل دے دے, اور پھر جب اس کے بعد وہ سوکھ جائے تو اس کو ایسی کیفیت حاصل ہو جائے کہ جس میں سے آواز سی آنے لگے. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم, اور جان کو, جنوں کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے, اور کس سے پیدا کیا؟ آگ سے, اور آگ سے گرم ہوا سے, یعنی آگ ایسی کہ جو انتہائی گرم ہوا ہو, لو جیسی ہوا, اس سے ہم نے پیدا کیا. یہ بھی بعض مفسرین لکھا کہ جس طرح سے سلسلہ انسان میں آدم علیہ السلام کو حیثیت حاصل ہے, وہی حیثیت جنات میں جان کی ہے. یعنی جان گویا جنات کے لیے سلسلہ مخلوق کا آغاز ہے, اس سلسلے کے آغاز کا نام ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ اب اصطلاح اس طرح کی بن گئی ہے کہ جو جان کی اولاد میں نسل ابلیس ہیں وہ شیاطین کہلائے, اور دوسری عام اولاد کو جنات کہتے ہیں. یعنی ویسے جنات ایک جنرل ایک لفظ ہے, مگر اصطلاح یہ بن گئی کہ جو ابلیس کی اولاد ہے ان کو شیاطین کہا جاتا ہے اور جو عام جن ہیں ان کو جنات کہا جاتا ہے. تو پروردگار عالم اسی کی طرف مزید متوجہ کرتا ہے, وہ اس قال ربک للملائکۃ, وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا, انی خالق بشرا من صلصال من حمئ مسنون, کہ میں بنانے والا ہوں ایک انسان کو, اور کس سے بنانے والا ہوں, اسی گارے سے, صلصال من حمئ مسنون, ایسا گارا جو سوکھ کر بجنے لگے اور جو لیا گیا ہے گارے اور کیچڑ سے جو سڑا ہوا ہو. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, جب میں اسے نوک پلک سے سوار لوں, وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, اور اس میں اپنی خاص روح پھونک دوں. یہ کتنا بڑا شرف ہے انسان کا, ورنہ خدا تو ہم جانتے ہیں کہ جسم و جسمانیت سے اور روح سے سب سے معبر ہے, مگر پروردگار عالم انسان کو یہ شرف دیتا ہے کہ جو اس کے اندر پھونکا گیا ہے اسے روح کہا گیا اور اسے خدا کی طرف نسبت دی گئی. جس طرح سے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے یہ شرف کے لیے ہے نسبت کے اعتبار سے, اسی طرح سے روح جو انسان میں ڈالی گئی ہے اس کی ایک خاص امتیازی حیثیت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی نسبت پروردگار کی طرف دی گئی. فَقَعُولَهُ سَاجِدِينَ, تو تم اس کے سامنے سجدے میں چلے جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, تو ملائکہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے, إِلَّا إِبْلِيسَ, سوائے ابلیس کے, ابا ان یکون مع الساجدین, اس نے سجدہ کرنے والوں میں سے ہونے سے انکار کر دیا. پالا پروردگار عالم نے کہا, یا ابلیس اے ابلیس, ما لکا ان لا تکون مع الساجدین, تجھے کیا ہو گیا کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. پالا تو اس نے جواب دیا, لم اکن لأسجدا لبشر خلقتہ من صلصال من حمئ مسنون, کہ میں تو نہیں کرنے والا اس کو سجدہ ایک ایسے بشر کو کہ جس کو تُو نے صلصال اور حمئ مسنون سے پیدا کیا ہے, یعنی ایک ایسے گارے سے کہ جو کیچڑ سے اور سڑے ہوئے کیچڑ سے لے کر بنایا گیا ہے اور جو ایسا ہے کہ جس سے آواز آتی ہے, اس کو میں تو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں. اب آپ غور فرمائیے اس موقع پر کہ وہ خدا کو مان رہا ہے مگر خدا نے جس کو بنایا ہے اور جس کو منوانا چاہتا ہے اس کو نہیں مانتا, جس کی وجہ سے وہ مردود بھی قرار پایا اور وہ کافر بھی قرار پایا. یہ بہت غور طلب ہے کہ پروردگار عالم کو ماننے کے بعد بھی کیا کوئی کافر ہو سکتا ہے. تو اس کی یہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ ابلیس خدا کو مان رہا تھا مگر پروردگار عالم کے بنائے ہوئے کو اس نے ماننے سے انکار کر دیا تھا. نظر اس کی صرف مادے کی طرف ہے, وہ گارے کو دیکھتا ہے, اس روح کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہے کہ جسے پروردگار عالم نے یہ شرف دیا اور اپنی طرف نسبت دی. یہاں پہ یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے, بات تو آگے بڑھے گی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ ہجر آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 52 34 سے 52 تک. گفتگو حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ ابلیس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا اس کو کہ جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے, گارے سے بنایا ہے, کیچڑ سے بنایا ہے. اس کی نظر مادے کی طرف تھی اور اس نے معنویت روح خاص جسے پروردگار نے اپنی طرف منسوخ کیا اسے اس نے بالکل اگنور کر دیا. پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا, قالا فخرج منہا, نکل یہاں سے, وَإِنَّكَ رَجِيم, تو رجیم ہے یعنی تو مردود ہے, وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, اور تجھ پر لعنت ہے یوم دین تک, جزا کے دن تک, قیامت کے دن تک. قالا تو اس نے کہا, رب اے میرے پروردگار, وَأَنزِرْنِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, میرے مالک مجھے ڈھیل دے دے اس دن تک کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے, یعنی قیامت کے دن تک مجھے ڈھیل دے دے, مہلت دے دے. قالا فإنک من المنذرین, پروردگار نے فرمایا کہ تو مہلت دیے گئے افراد میں سے ہے, جس کو ڈھیل دی گئی ہے ان لوگوں میں سے ہے, الى یوم الوقت المعلوم, مقررہ وقت والے دن تک. اب یہ جو یوم الوقت المعلوم ہے اس کے بارے میں ایک تصور یہی ہے کہ جو اس نے کہا تھا کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے تو قیامت تک کی اس کو مہلت دے دی گئی, اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں, پروردگار عالم نے اسے کہا کہ یہ تو نہیں ہے لیکن ایک وقت معلوم تک تجھے مہلت دی جا رہی ہے, جس کے بارے میں پھر بعض مفسرین نے یہ کہا کہ جو ایام تکلیف ہیں یعنی جو انسانوں کی ذمہ داریاں ہیں جن میں ان کا امتحان لیا جاتا ہے وہ کب تک ہے, جب تک یہ دنیا کی جو بساط ہے اسے لپیٹ نہ دیا جائے, قیامت تو پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہے, مگر جو نافقہ اولا ہے جب سور پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ میں اور جو سب کچھ ختم ہو جائے گا تو اس کے ساتھ گویا ابلیس بھی ختم ہو جائے گا, جو بھی اس کا مطلب ہو, لیکن بہرحال اتنا طے ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے اسے مہلت دی گئی. تو اب اس نے اس مہلت کو کیسے یوز کرنے کا اعلان کیا پروردگار عالم کے سامنے, اس نے کیا کہا, وہ اگلا جملہ ہے, قال ابلیس نے کہا, رب اے میرے پروردگار, بما اغویتنی, چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا, لأزینن لہم فی الارض, میں ان کے لیے زمین میں چیزوں کو مزین کر کے ڈیکوریٹو بنا کر ان کے سامنے پیش کروں گا, ولأغوینہم اجمعین, اور میں ان سب کو یقیناً گمراہ کر دوں گا, الا عبادک منہم المخلصین, مگر تیرے وہ بندے جو ان میں سے مخلص ہوں گے یعنی بالکل خالص ہوں گے, وہ ایسے ہوں گے کہ جن کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا. اب یہاں پر جو دو تین باتیں غور طلب ہیں, ان میں سے پہلی چیز کہ یہ جو عقیدہ جبر ہے کہ جس میں گناہ کی نسبت بھی معاذ اللہ خدا کی طرف دے دی جاتی ہے, یہ الفاظ بالکل واضح ہیں کہ ابلیس گویا اس کا موجد ہے, اس کی بنیاد رکھنے والا ہے, اس نے پروردگار عالم کے سامنے یہ اعلان کیا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا, حالانکہ وہ اپنے اختیار سے گمراہ ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی مذمت کی جا رہی تھی, مگر اس نے اس کی نسبت صراحت کے ساتھ پروردگار کی طرف دی کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اس کے بعد دوسری چیز جو غور طلب ہے کہ ابلیس کی طرف سے پوری ایفرٹس ہوں گی, زمین کے اندر چیزیں, دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو وہ مزین کر کے پیش کرے گا, اٹریکٹو بنائے گا, جس کے لیے وہ اپنی پوری کوشش کرے گا اور نتیجتاً انسان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور وہ آخرت کو فراموش کر دیں, یہ گمراہی کی بدترین قسم ہو سکتی ہے, جس کے لیے وہ اپنی کوشش کرے گا. پھر ساتھ ہی ساتھ اس نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ الا عبادک منہم المخلصین, جو تیرے مخلص بندے ہوں گے, خالص ترین بندے ہوں گے, ان پر میرا وار نہیں چل پائے گا. یہ جو مخلصین ہیں انہی کو دوسرے لفظوں کے اندر معصوم کہا جاتا ہے, کہ یہ افراد ابلیس کے اس سارے ٹریپ کو بھرپور طریقے سے کاؤنٹر کریں گے, تار تار کر دیں گے اور اس کے جھال کو توڑ کر رکھ دیں گے, اس کے مکر کو توڑ کر رکھ دیں گے, لہذا وہ اس کے ٹریپ میں نہیں آئیں گے اور اس کی نتیجے میں ہی ان کو پھر معصوم کہا جائے گا. قال ھذا صراط علی مستقیم, پروردگار کیا فرماتا ہے, پروردگار فرماتا ہے یہ ہے راستہ, سیدھا راستہ میری طرف جو آتا ہے, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا, الا من اتبعک من الغابین, مگر وہ کہ جو گمراہوں میں سے تیرا اتباع کریں. اب پروردگار عالم کی طرف سے کیا جواب دیا جا رہا ہے کہ میرے بندوں میں سے کسی پر بھی زور تو تیرا نہیں چلنے والا, بات صرف اتنی ہے کہ تو جو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو ایکسپلوئٹیشن ان کے اوپر کارگر ہوگا کہ جو خود سے گمراہ ہیں. یہ ہم سورہ ابراہیم میں پیچھے پڑ چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے میدان قیامت کی منظر کشی کی ہے کہ جب لوگ ابلیس کی مذمت کر رہے ہوں گے تو ابلیس بھی اس موقع پر یہ کہہ دے گا کہ فلا تلومونی ولومو انفسکم, کہ میرا تم پر کوئی زور زبردستی والا معاملہ نہیں تھا, تم اپنے نفس کی, اپنے آپ کی ملامت کرو, یعنی تم نے خود سے ایک چوائس کے ساتھ میرا اتباع کیا تھا, میں نے کوئی کان پکڑ کر تمہیں گمراہ نہیں کر دیا. تو یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ پروردگار عالم نے تمام بندوں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ سب کے سب, ان میں سے کسی کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا مگر وہ کہ جو غاوین ہے اور تیرا اتباع کرے. تو غاوین یعنی گمراہ وہ پہلے سے ہیں اور اپنی گمراہی کو وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, اسی پر وہ باقی رہنا چاہتے ہیں اور اب پروردگار عالم کی طرف نہیں آنا چاہتے. یہ لاس کیسز ہیں کہ جو تیرا اتباع کریں گے, ورنہ بہرحال جو بندگان خدا اپنی اصلاح چاہتے ہیں وہ تو توبہ کے ذریعے سے اپنی اصلاح کریں گے, وہ تو نبیوں کی دعوت کو رسپونڈ کریں گے, وہ تو قرآن کی دعوت کو اور اماموں کی دعوت کو رسپونڈ کریں گے. پھر پروردگار عالم انجام بتاتا ہے, وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, پھر اس کے بعد جہنم ان سب کی وعدہ گاہ ہے کہ جہاں پر ان کو ڈال دیا جائے گا, لہا سب اتو ابواب, جس کے سات دروازے ہیں, لکل باب منہم جزء مقسوم, جس میں سے ہر دروازے کا ایک مقرر حصہ ہے, یعنی کوئی ایک دروازے سے جائے گا کوئی دوسرے دروازے سے داخل ہوگا. یہ جو دروازے ہیں وہ کس وجہ سے ہیں, ظاہر ہے کہ جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں وہ بھی سب ایک کیٹیگری کے تو نہیں ہیں, تو بعض کسی خاص گناہ کی وجہ سے کسی ایک دروازے سے داخل ہوں گے، بعض کسی اور گناہ کی وجہ سے کسی اور دروازے سے داخل ہوں گے۔ خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک روایت مروی ہے کہ جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اطباق بعضها فوق بعض، کہ ان میں شدت عذاب میں ایک دوسرے سے یہ دروازے بڑے ہوئے ہیں ہوں گے، یہ طبقات ہوں گے جن کو دروازوں سے سمجھایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی بہت خوبصورت ہے کہ بعض روایات کے اندر آیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اگر خوش بختی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے امکانات زیادہ ہیں جہنمی بننے کے مقابلے میں۔ عین ممکن ہے کہ 7 دروازوں کا اور 8 دروازوں کا جنت کے لیے، 7 دروازوں کا جہنم کے لیے، یہ کثرت کے لیے بھی یہ عدد استعمال ہوتا ہے، تو یہ مقصود ہو کہ 7 دروازے جہنم کے یعنی بہت سے ہیں اور 8 دروازے جنت کے یعنی وہ اس سے بھی بڑھ کر ان کی تعداد ہیں۔ اب جو اہل جنت ہوں گے ان کے لیے جو نعمات پروردگار عالم کی طرف سے ہیں ان کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 8-9 کے قریب نعمتیں ہیں کہ جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، جن میں کچھ مادی ہیں اور کچھ مانوی ہیں، یعنی کچھ میٹیریلسٹک ہیں اور کچھ جو ہے اسپرچل نعمتیں ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے ان المتقین فی جنات و عیون، بلا شبہ جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ بہشتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے اور چشموں کے اندر ہوں گے، یعنی ان کا جو ماحول ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مادی اعتبار سے باغات ہیں اور اس کی جو فضا ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں پر چشمے بہ رہے ہیں، اس کے اندر ان کو رکھا جائے گا۔ ادخلوها بسلام آمنین، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ اور امن و امان کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، اور جو ان کے سینوں میں کینہ تھا وہ ان کے دلوں سے نکال دیں گے ہم۔ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے اہل ایمان ہونے کے باوجود، صاحب تقویٰ ہونے کے باوجود معاشرت ہے، اس میں بعض چیزیں ایک دوسرے کی بری لگ جاتی ہیں اور دنیا کے اندر انسان ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے نہیں کر پاتا، اگرچہ وہ ایمانی اعتبار سے بالکل ہم مسلق اور ہم مشرق ہوتے ہیں، تو وہ چیز بھی دل سے نکال دی جائے گی۔ وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کا ہونا دوسرے کو ناگوار گزرے یا وہ اس کی کمپنی کو انجوائے نہ کر سکے۔ پھر کہا گیا اخوانن، وہ تو بھائی بھائی ہوں گے، اللہ سرور متقابلین، اور وہ تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصبن، نہ انہیں وہاں کوئی زحمت تھکن کوئی چھوئے گی، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہ وہاں سے خارج کیے جائیں گے، یعنی یہ جو جنت میں گئے تو پھر وہ دائمی طور پر جنت میں جائیں گے، انہیں وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، کوئی چیک آؤٹ ٹائم نہیں ہوگا۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں بعض مفسرین نے بہت پیاری بات کی کہ جو جزائے کامل ہوتی ہے وہ 4 شرطوں کے ساتھ ہوتی ہے، ایسا فائدہ ہو جو نظر آئے، احترام کے ساتھ ہو، پریشانی سے خالی ہو اور دائمی ہو۔ یہ چاروں چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ان 9 نعمتوں کے اندر پروردگار عالم نے بیان کر دی ہیں۔ بعض چیزیں ہیں جو نظر آنے والی ہیں، باغات ہیں اور چشمے ہیں، اور اس کے بعد پہ احترام بھی ہے، سلامتی کا اعلان ہے، امن و امان کا اعلان ہے، جو کمپنی ہے اس کو بھی وہ انجوائے کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت انہیں ناگوار نہیں ہوگی، خوش ہوں گے، زحمت نہیں ہوگی، تھکن نہیں ہوں گے اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ یہ تو بھائی متقین کا ذکر ہو گیا اور یہ تو قیامت کے بعد جنت کی منظر کشی ہو گئی۔ اب جو اس دنیا کے اندر مثلا کچھ کمی کا شکار ہیں تو وہ ایسا کہیں کہ کاش کہ ہم بھی اس قابل ہوتے کہ جنت میں جاتے، تو پروردگار عالم ایک امید کی شمع روشن کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ خبر دے دو عبادی میرے بندوں کو۔ اب ذرا دیکھیے یہ گنہگاروں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میرے بندے، انی انا الغفور الرحیم، کہ یقیناً میں انا الغفور الرحیم، میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، اگر گناہ ہو گئے تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، رحم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، مگر فوراً اس کو بیلنس کیا کہ یقیناً میرا عذاب جو ہے وہ دردناک عذاب ہے، یعنی تمہیں امید رکھنی چاہیے کہ اگر تم توبہ کرتے ہو اور راہ راست پر آتے ہو تو میری مغفرت بھی حاصل کرو گے، رحمت پروردگار کے بھی حقدار بنو گے، مگر اگر تم نے اپنی اصلاح نہ کی تو پھر میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اب یہاں سے پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع کیا، جو جناب لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے مہمان بن کر آئے تھے، ان کا ذکر کہ ان لوگوں سے بیان کیجئے واقعہ ابراہیم کے مہمانوں کا۔ اس دخل علیہ، جب وہ ان کے پاس داخل ہوئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا کہ تو سلام، یعنی سلامتی کا جو گریٹنگ کا طریقہ ہے آنے کے بعد سلام کا پیغام دینے کا طریقہ وہ دیا انہوں نے. قال ان منکم وجلون, تو انہوں نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے. کیوں ڈر معلوم ہوتا ہے؟ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, یہاں پر بھی یہ بات آ رہی ہے اور اجمالاً آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے کہ ان کے سامنے مہمانی کے لیے ان کی توازو کے لیے بھنا ہوا بچڑا لیا ہے اور انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا, اس لیے بہرحال وہ فرشتے تھے, پیکر بشری میں تھے مگر فرشتے تھے. لیکن جب انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تو یہ دعوت کا مسترد کرنا ایک نیگیٹو پیغام ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمک نہیں کھانا چاہتے, کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. مگر ان کا کھانا نہ کھانا فرشتہ ہونے کی وجہ سے تھا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرشتوں نے کلیئرفائی کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہم تو ایک مشن کے اوپر آئے. وہ بات انشاءاللہ کل آئے گی. ایک آخری بات جو اس صفحے کے اوپر جو آیت آئی تھی کہ ہم ان کے دلوں میں موجود کینہ اس کو نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی ہوں گے, اس سے بعرض معذرت بعض برادران اہل سنت نے اس کا ایک استعمال یہ کیا اور جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ مشاجرات کچھ خبری ہوئی تھی اصحاب میں ان کے حوالے سے ذکر کیا اور کہا کہ صاحب یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. البتہ یہ دعویٰ بنا دلیل ہے اور اگر کوئی کہے کہ جناب اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو پھر وہ جو مانعین زکات تھے وہ بھی تو صحابہ کرام ہی تھے کہ جن سے خلیفہ اول نے جنگ بھی کی تھی اور بہت سے افراد مارے گئے تھے, تو یہ بھی تو صحابہ کرام ہی تھے, تو کیا اس کا اپلیکیشن اس کے اوپر ہو سکتا ہے؟ خود ان کے عقیدے کے مطابق ظاہر ہے کہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. یہاں پر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے, حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے بہت پیارا تبصرہ کیا ہے, وہی تبصرہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ لیکن غور کیجئے تو یہ خفگی اور باہمی ناراضی جس کا ذکر یہاں ہے وہ باہمی خفگی ہو سکتی ہے جس کا دینی نظریات سے کوئی تعلق نہ ہو, لیکن جہاں اختلاف حق و باطل کا ہو یا ایسے افراد سے اسے خفگی کا تعلق ہو جن کے رضا و غضب کو معیار نجات و ہلاکت قرار دیا گیا ہو, کسی کے لیے رسول کا ارشاد ہو, حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق, کہ تمہاری محبت ایمان ہے اور تم سے بغض رکھنا کفر اور نفاق ہے, اور حرب کا حربی و سلم کا سلمی, تم سے برسر جنگ ہونا مجھ سے برسر جنگ ہونا ہے اور تم سے مصالحت رکھنا مجھ سے میل رکھنا ہے, اور کسی کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہو, من آزاہا فقط آزانی و من اغضبہا فقط اغضبنی, جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی اور جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, تو ایسے افراد سے مخالفت و کینہ وری بلکہ جنگ اور ظلم و تعدی اس حکم قرآنی میں کیوں کر داخل ہو سکتی ہے؟ پھر وہی بات ہے کہ ٹھنڈے دل سے سوچنے اور غور کرنے کی درخواست ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. باقی جو جس نظریے پر باقی رہنا چاہے اس کو اختیار ہے, آخری فیصلہ خدا نے کرنا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.